بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک عنوان چھوٹا سا باقی رہ گیا ہے حدیث شریف کے متعلق، کہ اس حدیث شریف سے حاصل ہونے والے خصوصی اسباق، کیا درس ہمیں اس حدیث شریف سے خصوصیت کے ساتھ ملا. نمبر ایک، حضرت جبرائیل امین نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور بھینچا. یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے سینے سے سینہ لگا کر روحانی فیض حاصل کرنا چاہیے. یہ بھی روحانی فیض حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. حدیث شریف میں ایک دوسری مثال ہے اس کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ آپ اس کو قرآن مجید کے علوم سکھلا دیجئے. یہ عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا کر کے کیا تھا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ قرآن مجید کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ نے خصوصی مقام عطا فرمایا، اور آج ان کا لقب ہے مفسر امت، یعنی امت کے سب سے اونچے درجے کے مفسر. تو یہ جبرائیل امین کا طرز عمل ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ. نمبر دو، دوسرا سبق یہ ملا کہ طالب علم روزانہ گھر نہ جاوے، طالب علم روزانہ گھر نہ جاوے. آپ نے پیچھے حدیث میں کیا لفظ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ کچھ دنوں کا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں لفظ ہے حدیث شریف کے اندر ذوات العددی، اللیالی ذوات العددی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ فاصلے فاصلے سے طالب علم گھر جاوے تو اس کا ذہن بھی منتشر نہیں ہوگا، اور اس کے علم کے اندر یکسوئی رہے گی، اور یکسوئی کے ساتھ اس کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک درس اسے حاصل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں، میں نے اس کو حضرت الاستاد کی سوانح میں لکھا بھی ہے. مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ سنا ہے، یہیں بارڈولی تشریف لائے ہوئے تھے، کہ جب میرے والد صاحب نے مجھے پالن پور حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا شوال میں، پھر بقرعید آئی تو عید سے ایک دو روز پہلے والد صاحب پالن پور تشریف لائے، مولانا نذیر میاں صاحب سے ملاقات کی، کہا طالب بچے کی چھٹی کے لیے آیا ہوں. تو حضرت مولانا نذیر صاحب، جن کی سوانح نذیری چھپی ہوئی بھی ہے، یہ جو پورے پالن پور کے علاقے میں انقلاب آیا تو ان کی محنت کی برکت سے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب بھی ان کی بہت باتیں سناتے تھے بیانوں میں، حضرت مفتی سعید صاحب بھی بہت سنایا کرتے تھے سوانح نذیری، ان کی سوانح بھی چھپی ہوئی ہے. اس وقت ان کے پوتے ہیں وہاں پر. تو کہا کہ چھٹی لینے آئے، تو مولانا نذیر میاں صاحب نے پوچھا، حضرت کے والد کا نام تھا یوسف بھائی، تو کہا یوسف بھائی بچے کو کیوں لینے آئے، اگر بقرعید میں گوشت کھلانا ہے گھر لے جا کر تو ہم نے مدرسے میں طلبہ کے لیے بکرے کے گوشت کا انتظام کیا ہے. اور حضرت الاستاد فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں غربت ایسی تھی کہ گاؤں میں بکرے کی گوشت کا قربانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, کہیں کہیں بڑے کی قربانی ہوتی تھی, تو کہا ہم نے اچھی قربانی یعنی بکرے کی قربانی کا انتظام کیا ہے. رہا یہ کہ ماں اور بہن کو ملنے لے جانا ہے تو پڑھنے رائے ہی کیوں تھے اگر ملنے ملانے کا ہی چکر ہے. بس والد صاحب اٹھ کر کے چلے گئے. زہر سے پہلے کا یہ واقعہ تھا تو میں سمجھا زہر بعد پھر آ کے سفارش کریں گے. انتظار کرتا رہا, شام 5 بجے تک میں نے انتظار کیا. اس زمانے میں 5 بجے ایک بس جاتی تھی ہمارے گاؤں پالنپور شہر سے ہمارے گاؤں تک. 5 بجے تک والد صاحب نہیں آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو نہیں آئیں گے. تو کہا اس رات میں میں اتنا رویا کہ جتنے آنسو تھے سب ختم کر ڈالے. کبھی طالب علمی میں اتنا نہیں رویا, پوری رات میں روتا رہا. لیکن اس کے بعد 16 سال گزرنے کے بعد گھر پر عید کرنے کا موقع ملا. اس واقعے کے 16 سال کے بعد گھر پر عید الاضحیٰ کرنے کا موقع ملا, تب جا کے بیٹا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنتا ہے, ایسے ویسے نہیں بن جاتا. اس لیے اس روایت سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ طالب علم بار بار گھر جانے کا معمول نہ بناوے, ورنہ ذہنی انتشار ہوتا ہے, تعلیم میں یکسوئی نہیں ہوتی ہے. نمبر 3, ایک اہم سبق ملا صدقے کی کثرت. جیسا کہ حدیث کے راوی حضرت لیس بن سعد المصری رحمہ اللہ کا معمول آپ کے سامنے نقل کیا ہے, تو اس سے صدقے کی کثرت کا ہمیں ثواب ملتا ہے. اور ہمارے اکابر کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ زمانے طالب علم میں ما تیسر میں بھی صدقہ کرتے تھے. جس زمانے میں ہماری اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں, حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حصول علم کی نسبت سے مقیم تھے, کا اس زمانے میں کیا ترتیب تھی؟ مدرسے میں کھانا نہیں ہوتا تھا, مختلف مسجدوں میں طلبہ قیام کرتے تھے, کوئی مؤذن کی خدمت کرے, کوئی امامت کی خدمت کرے اور پھر پڑھ لیتے تھے. اب وہی خدمت کے نتیجے میں کچھ کھانا مل جاتا تھا. تو کہا کہ ایک طالب علم دلی کی ایک مسجد میں مقیم ہے اور متولی صاحب نابینا تھے, ان کو مسجد میں لانے لے جانے کی خدمت اس کے ذمے تھی, اس پر اس کو 2 روٹی مل جایا کرتی تھی. اس میں ان کے وطن سے ایک اور طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, تو کہا کہ کوئی کام تو ہے نہیں, کیسے میرے اسباب ہوں گے میں قیام کروں تو. تو انہوں نے کہا مجھے 2 روٹی ملتی ہے, اب میں آج سے ایک کھاؤں گا اور ایک تم کو دے دوں گا, اس بہانے سے تم بھی پڑھ لو. تو ماں تیسر میں بھی وہ صدقہ کرتے تھے, 2 روٹی ملتی تھی. ساتھی آ گیا بستی سے پڑھنے کے لیے تو 1 روٹی اس کو دی اور 1 روٹی خود کھا کر کے انہوں نے زندگی گزاری. گویا کہ صدقے کی کثرت, اس کا پہلے سے اہتمام اور عادت بنانی چاہیے. 4th چیز, خلوت کے فوائد, کہ خلوت کے فوائد بہت ہے, خصوصاً طالب علم کے لیے ذہنی اور جسمانی یکسوئی. اور اس میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ سبق میں آپ کو سنایا تھا کہ اگر طالب علم خلوت پسند ہوگا, دوستی سے بچنے والا ہوگا, تو ٹھکرا ہوگا تو بھی ہیرا بن جائے گا, اور دوستی کا عادی ہوگا تو ہیرا ہوگا وہ بھی ٹھکرا بن جائے گا. تو خلوت کے فوائد اس حدیث شریف سے معلوم ہوئے. 6th چیز, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ارشادات ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تمام ارشادات وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے چاہیے. لوگوں کو راحت پہنچانا, لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا, بے سہاروں کا سہارا بننا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبوت کے ملنے سے پہلے جو اخلاق عظیمہ تھے ये तमाम अखलाक हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सबक है। सातवीं चीज़, अभी जो वरका वाली बात अखीर में आई हदीस शरीफ में कि हज़रत वरका ने क्या कहा था कि अगर मैं आपके वो अय्याम पाता तो मैं जवान होता तो उस सूरत के अंदर मैं आपकी भरपूर मदद करता। मालूम हुआ कि जवानी के जज्बात अपने अल्लाह के दीन के लिए हमें रखने के अजाइम करने चाहिए कि हमारी जवानी की कुव्वत, ताकत, तंदुरुस्ती, अल्लाह के दीन की नुसरत, इल्म का हासिल करना, इल्म की इशात, इल्म के लिए मेहनत, इन सब कामों के लिए जवानी की ताकत को वक्फ करना चाहिए। ये चंद दुरूस है जो इस हदीस शरीफ से हमको खुसूसियत के साथ हासिल होते हैं। अब चंद इस्तिलाही बातें हैं वो आने वाली रिवायत से मुताल्लिक है और वो हदीस शरीफ की अहम इस्तिलाहत है, इसीलिए उसको अच्छी तरीके से नोट कर लें और नोट करके याद कर डालें तो आगे वाली सनद आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। चूंकि ये फन्नी मबाहिस है हदीस नंबर 4 के मुतालिक कुछ फन्नी बातें, उसूली बातें। नंबर 1, मुताबात की तारीफ। मुताबात किसको कहते हैं? हजरत अइम्मा उसूल हदीस के नज़दीक मुताबात किसको कहा जाता है? किसी हदीस का रावी जिस तरह हदीस को रिवायत कर रहा है, दूसरा रावी भी उसी तरह हदीस रिवायत करे। लफ्ज लफ्ज अच्छी तरह देख लो, किसी हदीस शरीफ के रावी जिस तरह हदीस की रिवायत कर रहा है, दूसरा रावी भी उसी तरह हदीस शरीफ की रिवायत कर रहा है, इसको मुताबात कहा जाता है। मुताबात की दो किस्म है। नंबर 1, मुताबात कामिला, मुताबात तामा। एक किस्म है मुताबात कामिला जिसका नाम दूसरा है मुताबात तामा। मुताबात कामिला तामा किसको कहते हैं? कोई रावी किसी दूसरे रावी की, कोई रावी किसी दूसरे रावी की बयान की हुई हदीस बिल्कुल वैसी ही नकल करे, उसकी पूरी सनद के साथ। मुताबात कामिला तामा कहेंगे कोई रावी किसी दूसरे रावी की बयान की हुई हदीस बिल्कुल वैसी ही नकल करे, उसकी पूरी सनद के साथ, उसको कहते हैं मुताबात तामा कामिला। इसी की एक ताबीर और है, इस तारीफ की ताबीर किसम, दूसरी किस्म नहीं, ताबीर, आसान ताबीर। किसी उस्ताद के तलामिजा, किसी उस्ताद के तलामिजा एक दूसरे जैसी रिवायत करे, किसी उस्ताद के तलामिजा एक दूसरे की जैसी रिवायत करे, वो एक दूसरे के मुताबिक कहे जाएंगे, वो एक दूसरे के मुताबिक कहे जाएंगे और इसी को मुताबात तामा कहते हैं। किसी उस्ताद के तलामिजा एक दूसरे जैसी ही रिवायत करे, वो एक दूसरे के मुताबिक कहे जाएंगे और इसी को मुताबात तामा कहते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम हुमैदी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। अब इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह के मुतअद्दद तलामिजा है। इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस सुनाई تو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی تلامذہ ہیں وہ تمام کے تلامذہ جو ہے اس حدیث کو اسی طرح نقل کرے جس طرح ایک شاگرد نقل کر رہا ہے. تو کیا کہا جائے گا کہ یہ تمام تلامذہ آپس میں ایک دوسرے کے مطابع ہے. کیا کہا جائے گا؟ مطابع ہے. اور اسی کو مطابعت تامہ کہتے ہیں, مطابعت کاملہ کہتے ہیں. دوسری قسم سمجھو, لکھو مطابعت ناقصہ, اس کا دوسرا نام ہے مطابعت قاصرہ. اول سند میں کوئی مطابعت نہیں ہے, اول سند میں کوئی مطابعت نہیں ہے, لیکن سند کے آخر میں جا کر مطابعت ہو جائے. اول سند میں کوئی مطابعت نہیں ہے لیکن سند کے آخر میں جا کر مطابعت ہو جائے. اس کی دوسری تعبیر لکھو, استاذ الاستاذ, استاذ الاستاذ یعنی اوپر کے کسی استاذ کے تلامذہ ایک دوسرے کی مطابعت کرے. استاذ الاستاذ یعنی اوپر کے کسی استاذ کے تلامذہ ایک دوسرے کی موافقت کرے. یعنی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں ان کے جو تلامذہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی موافقت کریں, تو وہ نیچے والوں کے لیے موافقت ناقصہ قاصرہ کہی جائے گی. دونوں برابر ہیں, مطابعت موافقت مرادف لفظ ہیں. اب مطابعت تامہ ہو کہ مطابعت ناقصہ ہو, اس کی پھر دو قسم ہے, مطابعت تامہ, مطابعت ناقصہ, اس کی پھر دو قسم بنتی ہے دونوں کی. نمبر ایک الفاظ میں مطابعت, نمبر دو معنی میں مطابعت. الفاظ میں مطابعت, معنی میں مطابعت. اب مجموعی طور پر چار قسم ہو گئے. مطابعت تامہ فی الالفاظ ایک, مطابعت تامہ فی المعانی دو, مطابعت ناقصہ فی الالفاظ, مطابعت ناقصہ فی المعانی. چار قسم ہو گئی. اس کے بعد ایک ضابطہ لکھو, دور اول میں یعنی متقدمین محدثین روایت بالمعنی کیا کرتے تھے, اور بعد کے زمانے میں الفاظ کا فرق بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. بعد کے محدثین نے الفاظ کے فرق کا بھی لحاظ اور اعتبار کیا. اسی لیے دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مضمون نقل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مضمون ہے لیکن کسی صحابی کی روایت میں اس کے الفاظ کچھ اور ہے, دوسرے صحابی کی روایت میں اس کے الفاظ کچھ ہے, تو وہ لوگ روایت بالمعنی کیا کرتے تھے. اب بعد کے دور کے اندر کیا ہوا کہ بھئی نہیں, اب تو ہو بہو الفاظ کیا ہے اسی پر دھیان رکھو. چونکہ وہ دور اول تھا کہ جس کے اندر جو ہے روایت بالمعنی کے اندر وہ لوگ تمام مہارت رکھتے تھے جیسی مہارت ہونی چاہیے, اور بعد کے دور کے اندر وہ اتنا اونچا معیار نہیں رہا, اسی لیے الفاظ کے فرق کا بھی بڑا اعتبار کیا جانے لگا. مطابعت ضروری کیوں ہے؟ مطابعت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کسی راوی کے بارے میں تفرد کا اندیشہ ہو، کسی راوی کے بارے میں تفرد کا اندیشہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ کسی نے موافقت کی ہے یا نہیں کی ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ کسی نے ان کی موافقت کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر موافقت کی ہے اور ان کے استاذ میں کی ہے، اگر کسی نے موافقت کی ہے اور ان کے استاذ میں موافقت کی ہے تو موافقت تامہ کہی جائے گی. اور اگر موافقت استاذ الاستاد میں کی ہے تو اس کو موافقت ناقصہ کہا جائے گا. تو موافقت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ حدیث شریف کے کوئی راوی کے بارے میں تفرد کا شک ہو کہ یہ راوی اس روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہے، تفرد ہے ان کا، تو ایسے موقع کے اوپر متابعت کی ضرورت پڑتی ہے. اگر متابعت ان کے استاد میں ہو جائے تو تامہ، اور استاد الاستاد کے اندر ہو جائے تو ناقص. متابعت کا فائدہ سمجھو. متابعت سے روایت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، متابعت سے روایت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک سمجھو. کہیں صریح لفظوں میں لکھا تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طرز سے پتہ چلتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طرز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں اتحاد الفاظ متابعت کے لیے ضروری نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں الفاظ کا متحد ہونا، اتحاد الفاظ، یہ متابعت کے لیے ضروری نہیں ہے. صحابی کا اتحاد کافی ہے. جبکہ ائمہ حدیث میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ الفاظ میں بھی اتحاد ضروری ہے، الفاظ میں بھی اتحاد ضروری ہے. یہ ہو گئی متابعت کے متعلق چند باتیں. اس کے بعد ایک اصطلاح لکھ لو شاہد کی. یہ سب روایت نمبر جو چار آ رہی اس کے متعلقات ہیں. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت جو کسی دوسری روایت کی موافقت کر رہی ہے، وہ روایت جو کسی دوسری روایت کی موافقت کر رہی ہے. روایت نقل کرنے والے صحابی بدل جاوے، لیکن روایت کا مفہوم وہی رہے. روایت نقل کرنے والے صحابی بدل جاوے لیکن روایت کا مفہوم وہی رہے. الفاظ ہو بہو ایک جیسے ہونا ضروری نہیں، الفاظ ہو بہو ایک جیسے ہونا ضروری نہیں. مانا اور مفہوم متحد ہوگا تو بھی کافی ہوگا. مانا اور مفہوم وہی ہوگا تو بھی کافی ہو جائے گا. متابع میں اور شاہد میں فرق بھی لکھ لو. متابعت متابع شاہد میں فرق کیا. متابع میں صحابی وہی ہوتے ہیں اور شاہد میں صحابی بدل جاتے ہیں. متابع روایت میں شاہد صحابی وہی ہوتے ہیں اور شاہد کے اندر صحابی بدل جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. متابع روایت کے اندر صحابی وہی رہتے ہیں اور شاہد روایت میں صحابی بدل جاتے ہیں. ایک اور اصطلاح سمجھو تحویل. اس کے لیے مخفف صرف بڑی ہا لکھی جاتی ہے سند کے درمیان میں. ہاں یہ مخفف ہے تحویل کا. تحویل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی سند میں ایک ہی روایت میں دو واسطے ہو. ایک ہی سند میں ایک ہی روایت میں دو واسطے ہو اور محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کرے. محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت پر دونوں واسطوں کو بیان کرے کہ بھئی یہ روایت مجھے اس واسطے سے بھی پہنچی ہے اس واسطے سے بھی پہنچی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے دو آدمیوں سے منقول ہے. فلانے نے بھی یہ واقعہ مجھے نقل کر کے سنایا فلانے نے بھی سنایا. تحویل کی دو قسم ہیں. نمبر ایک اول سند میں تحویل ہو. اول سند میں تحویل ہو یعنی شروع سند ہی سے محدث کی سند کے دو واسطے ہو. شروع سند ہی سے محدث کی سند کے دو واسطے ہو اور دونوں جا کر کسی ایک شیخ میں مل جاوے. اور دونوں جا کر کے کسی ایک محدث شیخ میں مل جاوے جس کو مدار الاسناد یا مدار الحدیث کہتے ہیں. مدار الاسناد یا مدار الحدیث کہتے ہیں. حدثنا کا لفظ جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں عام متن ایسا ہی ہوتا ہے. حدثنا کا لفظ جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں عام متن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. پہلی قسم ہو کیا ہو گئی؟ اول سند میں تحویل ہو یعنی شروع سند ہی سے محدث کی سند کے دو واسطے ہو اور دونوں جا کر کسی ایک شیخ میں مل جاتے ہو جس کو مدار الاسناد یا مدار الحدیث کہتے ہیں. حدثنا جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں متن ایسا ہوتا ہے. نمبر دو شروع سند سے واسطہ ایک ہو لیکن آگے کسی راوی پر جانے کے بعد واسطہ جدا ہو جاتا ہو. شروع سند سے واسطہ ایک ہو لیکن آگے کسی راوی پر جانے کے بعد واسطہ جدا ہو جاتا ہو. یہ تحویل کی دو صورتیں ہو گئی. اس کے بعد ایک لفظ سمجھو, تعلیق. تعلیق کہتے ہیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ روایت نقل کی. آپ کو شروع کے اندر جب حدیث کی مقدار گنوائی تھی تو اس میں ایک اصطلاح بتلائی تھی کہ بخاری کے اندر تعلیقاً اتنی روایتیں ہیں. تو تعلیق کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں شروع سند کو حذف کر دیا جاوے. شروع سند کو حذف کر دیا وہ تعلیق. اب ذرا سی بات حدیث نمبر چار کے لیے سمجھ لو. سند کے لیے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قال ابن شہاب کہہ کر, دیکھو چار نمبر, قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترۃ الوحی. دیکھ لیا, قال ابن شہاب. تو یہ جو قال ابن شہاب کا لفظ ہے تو علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیقاً نقل کیا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں. یہ علامہ کرمانی کی رائے ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں. نمبر دو, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تحویل قرار دیا ہے. یہ سند کی تحویل ہے, تعلیق نہیں ہے. یعنی ایک سند کے دو واسطے ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا حاصل کیا, یعنی ایک سند کے دو واسطے ہیں. اور محدث دونوں واسطوں کو روایت بیان کرتے وقت بتلائے. محدث دونوں سند کو, محدث دونوں واسطوں کو روایت بیان کرتے وقت پر بتلاوے. تو اخبرنا ابن شہاب کے ذریعے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے اس کے بارے میں علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ یہ تعلیق ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ ٹھیک ٹھاک فرمائی کہ یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ تحویل ہے. دلیل اس کے تحویل ہونے پر اور تعلیق نہ ہونے پر دلیل. نمبر ایک, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا نقل کیا؟ قال ابن شہاب و اخبرنی ابو سلمتا. یہ اخبرنی کا لفظ جو ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ تحویل ہے, تعلیق نہیں ہے. و اخبرنی ابو سلمتا, ابو سلمہ تھا. تو یہ اخبرنی کا لفظ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ تحویل ہے, تعلیق نہیں ہے. دوسری بات, اگر تالی کے محض ہوتی تو یہ واو لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. واخبرنی واو کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اگر تالی کے محض ہوتی تو واو کا کوئی مطلب نہیں لیتا. وہ اخبرنی خلاصہ کیا نکلا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں کوئی سند حذف نہیں کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کوئی سند حذف نہیں کی ہے. یہ خلاصہ نکلا. بس اتنی باتیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لو, چاہے رٹ لو چاہے ذہن نشین کر لو, تو انشاءاللہ آگے والی روایت کی سند اور اس میں وتابعہ اور یہ سب اصطلاحات آئی ہے, اس کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا.